Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizuqna atiba'ah wa arina al-batila batilan wa rizuqna ashtinabah. Rabbana atihna ulma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Tasheer Behishti Zaber, hum pichli kuch classon se padh rahe hain. Iske andar humne pehli eid aur muqaddama padha. کچھ باتیں کریں مصنف کے بارے میں بھی اور اس کے بعد کتاب الایمان والعقائد پیج نمبر 38-38 کے اوپر ہم نے شروع کیا ان میں عقیدوں کا بیان ہم پڑھ رہے ہیں کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کے بارے میں تقدیر کے متعلق بندے کے اختیار سے متعلق شریعت کے احکام سے متعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور معجزات سے متعلق تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پوائنٹ پڑھ لیا تھا اس کے بعد اگلا پوائنٹ تھا پیج نمبر 40 کے اوپر صفحہ نمبر 40 انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد سے متعلق پوائنٹ نمبر 12 فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتائی اس لیے یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جتنے پیغمبر ہیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمیں معلوم ہیں ان پر بھی اور جو نہیں معلوم جو ہمیں معلوم نہیں ان پر بھی تو اللہ تعالیٰ کی جو معلوم انبیاء علیہ السلام ہیں ان میں سے اکثر کا تذکرہ ان میں سے کئی کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جن کے نام پچھلے پوائنٹ میں لکھے ہوئے بھی تھے اور حدیث سے بھی ہمیں بہت سارے پیغمبروں کا معلوم ہوتا ہے لیکن ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے پیغمبر ہیں جن کا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے عمومی طور پر جو تعداد کسی حدیث کے ریفرنس سے مشہور ہے وہ 124,000 پیغمبروں کی ہے تو 124,000 تو ظاہر ہے ہم نے کہیں لکھے ہوئے نہیں دیکھے ہیں تو بہت سارے ایسے پیغمبر ہیں اس میں ایک مثال اس کی دی جا سکتی ہے کہ جیسے کہ ہندوستان کے اندر جو مذہب ہے جس کو ہندو مت مذہب کہتے ہیں تو کچھ ریسرچرز نے علماء کرام بھی ان میں شامل ہیں اور غیر علماء لوگ بھی ان میں شامل ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ سے اس بات کو تقریباً ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہندو مذہب ہے اس کی بھی اصل جو ہے نا وہ کسی پیغمبر علیہ السلام کے مذہب پر ہی کے دین پر ہی تھی کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں وید ہے یا دوسری جو مہابھارت وغیرہ ہے تو اس کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئیاں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کہ صفات وغیرہ بھی ملتی ہیں تو اس طرح سے یعنی یقیناً ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے مذاہب ایسے پیغمبر آئے ہوں گے اور بدھ مت کے مان کے جو کا جو مذہب ہے اس کی بھی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو ان میں بھی بہت ساری تعلیمات اسلام سے ملتی جلتی تعلیمات ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مہاتما بدھ جو ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نبیوں بعد میں جو ہے ان کی تعلیمات کو بگاڑ دیا گیا اور ان کی ماننے والوں نے جو ہے وہ شرک کرنا شروع کر دیا جیسا کہ دوسری اقوام کے اندر شروع ہوا ٹھیک ہے تو اگلا پوائنٹ پڑھتے ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام علیہم السلام کے درمیان فضیلت سے متعلق پوائنٹ نمبر 13 فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں باس کا مرتبہ باس سے بڑا ہے سب سے زیادہ مرتبہ ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا ٹھیک ہے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ امام الانبیاء ہیں جیسے کہ معراج کے واقعے سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی بیت المقدس میں معراج کے دن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں باقی انبیاء میں سے چند کو بھی اس قسم کے القاب ملے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حبیب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو سب سے زیادہ بڑا مرتبہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاتم الانبیاء ہیں آخری نبی ہیں خاتم کہتے ہیں مہر کو مہر یعنی جس کو ہم سیل کہتے ہیں کسی جیسے کہ آپ نے آج بھی شاید دیکھا ہو جو پوسٹ آفیسز ہوتے ہیں उनके अंदर मेल को बोरियों के अंदर भरा जाता है, ठीक है, और उस बोरी के ऊपर फिर एक सील लगा दी जाती है, यानी एक मटेरियल होता है कोई, उसको गर्म करके पिघलाया जाता है और उसको पिघला करके उस बोरी के बंद किए हुए मुंह के ऊपर डाल दिया जाता है। यानी बोरी का मुंह पहले तो नॉट लगा दी जाती है, ठीक है, गिरा लगा दी जाती है, इससे वो बंद हो जाता है, लेकिन गिरा को तो खोला भी जा सकता है ना, उसको काटा भी जा सकता है, तो उसको सील कर दिया जाता है इस तरीके से मोहर के जरिए, यानी किसी मटेरियल को पिघला करके उसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, तो उसको फिर सील कहते हैं और उसी को उर्दू जुबान के अंदर मोहर कहते हैं, ठीक है। तो मोहर जब किसी चीज के ऊपर लग जाती है ना, तो अब उसको खोला नहीं जा सकता अनलेस के उसको कोई ऑफिशियली तरीके से ना काटा जाए, तो आम आदमी उसको नहीं खोल सकता। तो इसी तरीके से जो सील ऑफ द प्रॉफिटहुड कहते हैं या खातमुल अंबिया का जो पॉइंट होता है, का जो मतलब होता है, वो ये होती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला जा रहा था जी वैक्स से या किसी और चीज से, तो वो अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले के ऊपर एक मोहर सख्त हो गई, अब उसको कोई खोल नहीं सकता। तो यही जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी खातमुल अंबिया होने की पूरा की पूरी डिस्कशन है। तो इसके बारे में भी लिखते हैं कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दावा करे वो झूठा है, जैसे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया है, इसलिए उलमा ने उससे और इसके मानने वालों को काफिर कहा है। इसलिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी को आखिरी नबी मानना ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। अगर इन बुनियादी अकायद में से किसी चीज की कोई नफी कर दे तो उस वो शख्स जो है वो ईमान वाला नहीं रहता, तो फिर उनको ऐसे लोगों को काफिर कर दिया है। और उनको इनके लिए मुख्तलिफ टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं, कादियानी भी कहा जाता है क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक जो है वो कादियान नाम के एक इलाके से था, और इनको अहमदी भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप को अहमदी कहते हैं, क्योंकि जिसको ये नबी कहते हैं उसका नाम जो है वो अहमद, उसके नाम के अंदर अहमद था, तो अहमदी भी कहते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग इनमें से अपने आप को लाहौरी फिरका भी कहते हैं। तो ये सब के सब जो है वो इसी फिरते के मुख्तलिफ नाम हैं, और ये मुत्तफ़िका तौर पर उलमाए इस्लाम ने, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने इनको काफिर करार दिया है। और पाकिस्तान के मुल्क में तो बाकायदा यानी पार्लियामेंट के अंदर भी इनको काफिर करार दिया गया है। तो कादियानियों से निकाह हराम करार दिया है, और तो इसकी तफसील जो है वो फिर जाहिर पूरा एक सब्जेक्ट है जिसके ऊपर के उम्मत का के उलमा का एक तबका जो है वो बाकायदा मेहनत कर रहा है, खत्म नबूवत की मेहनत इसको कहते हैं। हबीबुल्लाह किसी हदीस में आया है क्या? जी हाँ, अना हबीबुल्लाह वला गैरा, यानी ये एक हदीस के अल्फाज हैं, और इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी फलाने नबी जो है, यानी इसका मफहूम इस तरह से बनता है, एग्जैक्ट हदीस से याद नहीं है कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, और ईसा रूहुल्लाह है, और मैं हबीबुल्लाह हूं, और इसके अंदर मैं कोई मेरी तरफ से कोई यानी बड़ाई यानी होता है उसको गुरूर नहीं है, ठीक है, कि मैं कोई गुरूर नहीं कर रहा, बस ये एक रियालिटी एक फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने मुझे अपना हबीब बनाया है, ठीक है। अच्छा, इसमें आखिरी पॉइंट उन्होंने लिखा कि कयामत तक जितने इंसान और जिन होंगे आप उन सब के पैगंबर हैं, यानी उन सब के नबी हैं, उन सब के पैगंबर हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ये कि अल्लाह ताला की दो मखलूकात हैं, एक मखलूक जो है वो इंसान कहलाती है और दूसरी मखलूक जिन कहलाती है। ये दोनों मखलूकात जो हैं इनको ज़वल उकूल कहते हैं, ज़वल उकूल, ज़ाल का लेटर होता है ना ज़ाल, तो ज़ाल वाव या ऐसे लिखते हैं ज़वे ज़वी, और इसके बाद अल उकूल, ज़वल उकूल पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है अकल वाले, ठीक है, अकल वाले। अकल वाले से क्या मुराद है? अकल वाले से मुराद वो अल्लाह ताला की मखलूक है कि जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने अपने शरीयत की जिम्मेदारी डाली है, अपनी शरीयत को मानने की जिम्मेदारी डाली है और उनको इख्तियार दिया है, ٹھیک ہے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے, ٹھیک ہے اختیار دیا ہے مانے یا نہ مانے یہ ان کا اختیار ہے, ٹھیک ہے تو وہ شریعت کو ماننے یعنی مان بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مان سکتے. اگر مانیں گے تو ان کو ثواب ملے گا اور جنت ملے گی, اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کو عذاب ملے گا اور مرنے کے بعد جہنم ملے گی. ٹھیک ہے باقی جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی, جن میں فرشتے آ جاتے ہیں, جن کے اندر آسمان زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ آ جاتا ہے, وہ سب کی سب مخلوقات اللہ تعالیٰ کی وہ ذوی العقول نہیں کہلاتی, ٹھیک ہے یعنی عقل والی نہیں کہلاتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس عقل ہے نہیں, ٹھیک ہے عقل ان کے پاس بھی ہے, فرشتوں کے پاس بھی عقل ہے اور آسمان کے پاس بھی عقل ہے, زمین کے پاس بھی عقل ہے, حتیٰ کہ آسمان زمین کے اندر جو کچھ ہے اس کے پاس بھی عقل ہے, ٹھیک ہے لیکن اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے صرف یہ ڈفرنس ہے, اختیار کا ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے انسانوں اور جنوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, اور یہ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر تقدیر کی ڈسکشن کے اندر پڑھا بھی تھا کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم کیا کریں, اور اسی بیسس پر ہمیں ثواب ملے گا اور اسی بیسس پر ہمیں اپنے غلط اختیار کی وجہ سے عذاب ملے گا, اگرچہ کہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی کے علم ازلی کے اندر ہے. ٹھیک ہے تو انسان اور جن جو ہیں یہ ذوی العقول ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے, باقی مخلوقات ذوی العقول نہیں کہلاتی, اور یہ ڈفرنس صرف اختیار کی بیسس پر ہے. ٹھیک ہے یعنی فریڈم آف چوائس جس کو کہتے ہیں. اچھا جب ہم نے یہ سن لیا تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان دونوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کا علم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچایا, شریعت کا علم اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے پہنچایا. ٹھیک ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے ساتھ کلام نہیں کیا, ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی کوئی اور ایسا سسٹم نہیں رکھا کہ ان کے برینز کے اندر فار ایگزامپل ایک مائکرو چپ فٹ کر دی. ٹھیک ہے جیسے کہ آج کے اب کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا کہ جی مائکرو چپس ہوتی ہیں یا سی پی یوز ہوتے ہیں, پروسیسرز ہوتے ہیں, ان کے اندر بہت ساری انفارمیشن جو ہے نا وہ کوڈ کر دی جاتی ہے, آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. تو جو کچھ کمپیوٹر نکلنا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس کے مائکرو پروسیسر یا اس کی میموری کے اندر فیڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے سب کچھ فیڈ کر دیا جاتا ہے, آلریڈی اس کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بہت آسان تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان اور ہر جن کے دماغ کے اندر اپنی شریعت کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہارڈ کوڈ کر دیتے. کمپیوٹر والے لوگ جو ہیں وہ اس ٹرم کو سمجھ سکتے ہیں, ہارڈ کوڈڈ ہوتے ہیں ان کے برینز کے اندر یہ مائکرو چپس. ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا, بلکہ شریعت کی ساری جو علم تھا تعلیم تھی وہ پیغمبروں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے پیغمبروں کا واسطہ استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجی. ٹھیک ہے یہ دوسرا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ یہ جو پیغمبر تھے یہ صرف اور صرف انسانوں میں سے بھیجے. ٹھیک ہے یعنی انسان پیغمبر بنا کے بھیجے گئے, جنوں میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا, باقی مخلوق اللہ کو رب مانتے ہیں. جی ہاں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہیں. ٹھیک ہے اچھا تو پیغمبر جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں میں سے آئے, انہی انسانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس شریعت کے علم کو انسانوں میں بھی پھیلائیں اور جنوں میں بھی پھیلائیں. ٹھیک ہے تو کوئی بھی جن جو ہے وہ پیغمبر نہیں تھا. اچھا اگلا پوائنٹ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طریقے سے انسانوں اور جنوں دونوں کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے, رسول پیغمبر نبی بنا کے دونوں کی طرف بھیجے گئے. یہاں جو انہوں نے لکھا ہے کہ قیامت تک جتنے انسان اور جن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے پیغمبر ہیں, اس سٹیٹمنٹ کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد جتنے بھی یعنی انسان اور جن ہے نا یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ٹھیک ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب مسلمان تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر کیسے سارے کے سارے امتی ہو گئے؟ امتی کا لفظ تو ہم عمومی طور پر استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ مسلمان ہیں، لیکن سارے جن اور سارے انسان تو مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، سارے کے سارے ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس بیسس کے اوپر امت کے اندر پھر ایک تقسیم ہو گئی، ٹھیک ہے، فردر ڈویژن ہو گئی۔ وہ ڈویژن کیا ہے؟ ایک امت ہے جس کو کہتے ہیں امت اجابت۔ امت اجابت یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مان لیا، ان کو امت اجابت کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی نہیں مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کو کہتے ہیں امت دعوت، ٹھیک ہے۔ تو جتنے کافر ہیں نا آج تک قیامت تک جتنے بھی آئیں گے کافر، وہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کافروں کو کہتے ہیں امت دعوت، یعنی یہ وہ امت کا حصہ ہے جس کو کہ امت نے دعوت، یعنی امت کی اجابت نے دعوت دینی ہے، اور جن لوگوں نے آلریڈی تسلیم کر لیا ہے وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، یعنی ماننے والے۔ اجابا یجیب اجابتن فہوا مجیبن، ٹھیک ہے، یعنی ماننے والے جنہوں نے پوزیٹو ریسپانس دیا ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو امت اجابت کہتے ہیں، پوزیٹو ریسپانس دینے والے، ٹھیک ہے۔ تو سارے امتی ہیں لیکن امت اجابت ماننے والے ہیں اور امت دعوت نہ ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک اور آخری پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے کہ جو یعنی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں نا، ان ٹرمینالوجیز کے ہم ایگزیکٹ میننگز کو ہمیشہ نہیں لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایگزیکٹ میننگز نہیں لے کر کے چلتے ہیں، بلکہ اکثر اس کا وہ معنی لے کے چلتے ہیں جو کہ عرف عام کے اندر مشہور ہو گیا ہو، عرف عام میں مشہور ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہم نے لفظ امت استعمال کیا۔ اب جب بھی ہم لفظ امت استعمال کرتے ہیں نا تو اس کا ایک تو ایگزیکٹ میننگ ہوتا ہے جس کو لٹرل میننگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک میننگ ہوتا ہے جو کہ عرف کے اندر یعنی معروف میننگ جس کو کہتے ہیں، پاپولر میننگ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ امت کا پاپولر میننگ کیا ہے؟ امت کا پاپولر میننگ ہوتا ہے مسلمان، ٹھیک ہے، جتنے لوگ مسلمان ہیں نا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہا جاتا ہے، لیکن یہ اس لفظ امت کا پاپولر میننگ ہے، پاپولر میننگ ہے، فیمس میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جو اگر آپ سائنٹیفک یا اصطلاحی میننگ میں جائیں، ٹرمینالوجی کے اندر جا کر کے جب اس کا میننگ دیکھیں گے نا تو پتا چلے گا کہ نہیں، امت جو ہے وہ کافروں کے اوپر بھی مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ پھر کہلائے گی کہ جس ٹیکنیکل ڈیفینیشن جو ہے لفظ امت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اور مسلمان جتنے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں وہ سارے امت میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نا بہت ساری چیزیں پھر ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں کہ جس کے اندر نا اگر ہم یعنی اصطلاحی معنی کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے ایک الگ ریالٹی آئے گی، اور اگر ہم اس لفظ کے ایگزیکٹ معنی کو دیکھیں گے تو ایک الگ ریالٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نا کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ شکار ہو جاتے ہیں خود، اور پھر اس کے بعد آج کل چونکہ واٹس ایپ اور یہ ساری چیزیں بہت عام ہیں، ہر انسان کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر نا وہ اس کنفیوژن کو بہت تیزی کے ساتھ پوری دنیا کے اندر پھیلانا بھی شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آج کل واٹس ایپ کے اوپر آپ لوگوں کے پاس میسج آیا ہوگا، شاید اگر نہیں آیا تو سن لیجئے، کہ بھئی یہ جو لفظ ہے نا جزاک اللہ، جزاک اللہ، تو لفظ جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں جزا کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ کم، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز کا آؤٹ کم جو ہے وہ جزا کہلاتی ہے، کوئی بھی چیز کا نتیجہ وہ جزا کہلاتی ہے۔ تو اگر آپ لفظ استعمال کریں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، تو اس کا مطلب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اچھی جزا دے یا بری جزا دے، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے جو جس نے بھی یہ واٹس ایپ میسج بنایا ہے نا، اس نے اس میسج کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھائی صرف جزاک اللہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے، کہ کیونکہ جزا جو ہے نا وہ خیر اور شر دونوں کو شامل ہے، تو صرف جزاک اللہ کہنا کافی نہیں ہے بلکہ جزاک اللہ خیر بولنا چاہیے۔ تو میرے پاس بھی کسی نے یہ میسج بھیجا تو میں نے ان کو سمجھایا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جن صاحب نے یہ میسج لکھا ہے نا یہ کوئی نئے عربی زبان سیکھنے والے ہیں، اور انہوں نے نا اپنے صرف سٹڈی کے بیسس پر عربی زبان سیکھنی شروع کر دی ہے، تو اس کی بیسس پر جب انہوں نے لفظ جزا سمجھا نا, لفظ جزا کا معنی سمجھا ڈکشنری میں دیکھا, تو ان کو یہی سمجھ میں آیا کیونکہ ڈکشنری میں ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جزا کا مطلب ہوتا ہے آؤٹ کم. تو جزاک اللہ کہنا تو صحیح نہیں ہے ان کی سمجھ میں آیا ہوگا, ان کی عقل نے ان کو یہ سمجھایا کہ جزاک اللہ کہنا صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے اس کو فوراً سے میسج میں لکھا اور ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. اب سب لوگ پریشان کہ اب تک ہم غلط کہتے رہے ہیں, اور کچھ لوگوں نے ظاہر علماء کرام سے بھی سنا ہوگا کہ علماء کرام بھی جزاک اللہ کہتے ہیں خالی, ٹھیک ہے. تو اب ان کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ جی علماء کرام کو بھی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے, اور وہ جو ہے وہ غلط انڈرسٹینڈنگ ہمیں بتاتے رہے ہیں اب تک, حالانکہ صحیح انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہوتی ہے, یعنی صحیح بات تو یہ ہے کہ جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی باتوں سے نا پھر کیا ہوتا ہے کہ عوام کے اندر کنفیوژنز پھیلتی ہیں, اور وہ پھر آگے بڑھ کر کے حتیٰ کہ علماء کرام کے بارے میں بدگمانی کا بھی کبھی وجہ بن سکتی ہے کہ جی علماء جو ہے نا وہ غلط بتاتے تھے ہمیں, یا علماء کو خود کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, لفظ جزا جو ہے وہ عمومی طور پر یہ عرف کے اندر یہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, صرف لفظ جزا خیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, عمومی طور پر جس کو کہتے ہیں عرف کے اندر استعمال کرنا. تو اگر آپ کسی کو جزاک اللہ کہتے ہیں نا, تو اس وقت جزا کا معنی جو ہے وہ خیر ہی لیا جائے گا, ٹھیک ہے. کوئی کسی کو بد دعا دینے کے لیے جزاک اللہ نہیں کہتا, ٹھیک ہے. تو عرف کا جو ہے نا وہ ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے زبان کے استعمال کے اندر, عرف کا ایک بہت اہم مقام ہوتا ہے. لیکن کوئی اپنے لیول کے اوپر, یا تو وہ شخص جس نے کہ یہ میسج لکھا ہے, یا تو اس نے خود اپنے سیلف سٹڈی کی بیسس کے اوپر دین کو پڑھنا شروع کر دیا ہے, اس وجہ سے وہ کنفیوژن کے شکار ہو گیا ہے, یا ہو سکتا ہے یہ ایک ممکنات میں سے پاسبلٹی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایسا ہی ہوگا, لیکن ایک پاسبلٹی ہے کہ کوئی بہت ہی شرپسند قسم کا انسان ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی شرپسند انسان ہو جس نے کہ خاص طور پر اس قسم کا میسج لکھا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ کنفیوز ہوں اور علماء کے بارے میں بدظن ہو, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے میسیجز ہمارے پاس آتے ہیں آج کل بہت زیادہ آتے ہیں, ہمیں فوراً جو ہے نا ان میسیجز کو آگے سینڈ نہیں کر دینا چاہیے لوگوں کے اوپر, ٹھیک ہے. ہمیں کسی علم والے سے پوچھ لینا چاہیے کہ کیا یہ اس بات صحیح بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں اس کو ویریفائی کر لینا چاہیے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں آئے کہ جی یہ نیکی ہے اور کسی نے خوب دہائیاں دہائی کیا کہتے ہیں دہائی دینا کہتے ہیں نا میسیجز کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یعنی اللہ کا واسطہ ہے کہ جی آپ جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں اس کو اور آپ کو اتنا ثواب ملے گا اور اتنا آپ کو نیکیاں ملیں گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہم جو ہے وہ جذبات میں آ کر کے فوراً اپنے سارے کے سارے کانٹیکٹس کو وہ چیز بھیج دیتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ثواب ملے, ہو سکتا ہے ہم کوئی غلط چیز آگے فارورڈ کر رہے ہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں بالکل ٹھیک. تو ایسے بلا سوچے سمجھے جائے نا وہ جذبات میں آ کر کے, جس طرح پچھلے ایک دو کلاس میں بات ہوئی تھی کہ ریئیکشن موڈ میں نہیں رہنا چاہیے ہر وقت, کہ جہاں کسی نے کچھ دہائی دے دی کوئی ایسی جذباتی بات کر دی اور ہم فوراً سے اس کے اوپر ریئیکٹ کرنا شروع ہو گئے, یا تو پازیٹیولی ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا نیگیٹولی ریئیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح کے میسیجز کو آگے فوراً سے نہیں بھیج دینا چاہیے, معلوم کر لینا چاہیے کہ اس سے کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہیں لوگوں کے ذہن کے اوپر. عوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اس وجہ سے علماء سے پوچھ لینا چاہیے. باقی مخلوق اللہ جی ہوئی ہو گیا, کوئی جن پروفٹ نہیں تھا, اٹ مینس دین کی اشاعت اور تبلیغ بھی جن کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں, یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ جن کی اشاعت اور تبلیغ جن کی ذمہ داری نہیں ہے. جنوں کے اندر پھر جو جن ہے نا جنہوں نے کہ دین کو قبول کیا, پھر وہ اس دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ کہ انسانوں میں بھی ابھی بھی ایسے لوگ ہیں اور ہر دور کے اندر ایسے لوگ آئے ہیں کہ جن سے جو ہے نا وہ یعنی جن کا لفظ جو ہے وہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو آج بھی آج کے دور کے اندر بھی نا انسانوں اور جنوں کا ایک رابطہ جو ہے وہ موجود ہے, یہ ختم نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے. تو جن آج بھی انسانوں کے پاس آ کر کے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, دین کا علم حاصل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک کمیونیکیشن آج بھی جاری ہے. اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے اس دین کو حاصل کیا نا, تو پھر انہوں نے اس دین کو اپنے برادری کے اندر پھیلایا, ٹھیک ہے. تو صحابی جن بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے آج کے دور میں کوئی صحابی جن موجود نہ ہو, لیکن ہمیں یعنی اوتھینٹک کتابوں سے معلوم ہو پتا چلتا ہے کہ ایسے جن بڑے لمبے عرصے دنیا کے اندر رہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا. بلکہ ایک غالباً صحابی کی حدیث ہے, آثار ہے جو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پڑھا تھا, مجھے ایک دم یاد نہیں آ رہا کہاں پڑھا تھا, لیکن وہ غالباً راز و صالحین میں پڑی تھی یا کسی اور جگہ، کہ کسی نیک انسان تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ ان کو ایک جن نظر آیا جو کہ کافی بوڑھا تھا اور جبا، یعنی سوت کا جبا یا اون کا جبا پہنا ہوا تھا. تو اس سے انہوں نے بات کری تو اس نے بتایا کہ میں 700 سال سے یہ جبا پہنا ہوا ہوں، 700 سال سے، اور میں نے اسی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، غالباً اس کے الفاظ تھے، یا کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو تذکرہ تھا کہ میں نے اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی زیارت کری اور میں نے اسی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی زیارت کری. ہاں، یہ آئی تھنک بارف القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، سورۃ الجن کی تفسیر کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ جن جو تھے یہ ان جنوں میں سے تھے کہ جن کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو یعنی جو انٹریکشن ہوا تھا اس کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جن جو تھا نا یہ ان جنوں میں سے تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سے دین کی تعلیم حاصل کری، انہوں نے قرآن کو سنا اور پھر وہ اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے. تو یہ جو صحابی تھے، یہ جو جن تھے نا، یہ صحابی جن تھے. ٹھیک ہے، تو پھر ان صحابی جن نے جا کر کے پھر جنوں کے اندر ڈیفینیٹلی دعوت و کام کیا ہوگا. اس میں اللہ کی کوئی حکمت تھی کہ اللہ نے نبی کے تھرو شریعت نازل کی، ہمیں اس میں زیادہ تحقیق نہیں کرنی چاہیے. نہیں، یہ تو بڑی حکمت والی بات ہے اور اس کے اندر تحقیق کرنے کی تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. البتہ اس سے جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسباب استعمال کیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے دنیا میں کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمارے دماغوں کے اندر یہ ساری کی ساری انفارمیشن فیڈ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی اسباب کو، یہ جو نبی تھے نا یہ بھی تو اسباب ہی تھے، رائٹ، سبب استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہدایت کا پیغام بھیجنے کے لیے. تو ہم اسباب کے محتاج ہیں. اس سے کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم اس دنیا میں اسباب کے محتاج ہیں اور اسباب کو اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ ہمارے پروردگار کی پسند ہے، ہمارے پروردگار کی مرضی اسی میں. ٹھیک ہے، تو اسباب کو ریجیکٹ کر دینا اور اپنے آپ کو اسباب سے بلند تصور کرنا، یہ بات ہمارے دین نے نہیں سکھائی. بلکہ اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو موسٹ لائکلی، ناٹ ان آل کیسز لیکن ان موسٹ کیسز، وہ شخص جو ہے نا وہ متکبر کہلائے گا. متکبر یعنی تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے آپ کو بلند سمجھنے والا، اللہ کے نظام سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھنے والا کہ مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر، اور یہ بہت یعنی ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے اگر ہم اس حکمت کو سمجھ لیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو استعمال کیا کریں، اس حکمت کو. تو یہ وہ تقدیر والا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہمیں تحقیق نہیں کرنی چاہیے، مطلب وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے. جزاک اللہ خیرن بھی کہہ سکتے ہیں، جزاک اللہ خیرن کثیرن 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 کثیرا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ صرف جزاک اللہ کہہ دینا یہ کوئی غلط نہیں ہے. اچھا، معراج سے متعلق پوائنٹ نمبر 14 فرماتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتویں آسمان پر یا ساتوں آسمانوں پر اور وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچایا اور پھر مکہ مکرمہ میں واپس پہنچا دیا، اس کو معراج کہتے ہیں. جسم کے ساتھ اور حالت بیداری، یہ یہاں پر کی ورڈز ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے نا وہ صرف ایک دفعہ نصیب نہیں ہوئی تھی بلکہ کئی دفعہ نصیب ہوئی تھی، لیکن وہ جو معراجیں تھیں وہ معراجیں جسم کے ساتھ اور حالت بیداری میں نہیں تھیں، وہ خواب میں تھیں. ٹھیک ہے، خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یا جنت کی زیارت، جہنم کی زیارت اور مختلف پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی ہیں، لیکن وہ سب کی سب جو ہے وہ واقعہ معراج نہیں کہلاتی. تو اس واقعہ معراج کو، جس کو کہ ہم عمومی طور پر واقعہ معراج کہتے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یعنی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہیں لے جایا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لے جایا گیا روح کے ساتھ. خواب میں کیا ہوتا ہے کہ جسم تو بستر کے اوپر ہی سو رہا ہوتا ہے یا جہاں بھی سویا ہوا ہوتا ہے جسم وہیں رہتا ہے، لیکن روح جو ہے نا وہ خواب کے اندر پھر مختلف جگہوں کی سیر کرتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہیں کی بھی سیر کر سکتی ہے. ایون نبی تو کیا وہ کسی ایک غیر نبی کی بھی روح جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا سکتی ہے زندگی کی حالت میں, مرنے والی کی روح نہیں ادھر ادھر بھٹکتی. جیسا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحیں جو ہے وہ مردہ لوگوں کی روحیں جو ہے نا وہ کبھی ادھر آ جاتی ہیں کبھی کدھر چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں, تو وہ غلط ہے. مرنے والوں کی روحیں نہیں گھومتی. البتہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں وہ جب سو رہے ہوتے ہیں تو خواب کی حالت میں ان کی روح اللہ تعالیٰ کی حکم سے کہیں بھی لے جائی جا سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ خواب کی حالت میں بھی مختلف لوگوں پر جاتی تھی یا اللہ تعالیٰ لے کے جاتے تھے بلکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. لیکن یہ جو معراج کا واقعہ ہے یہ بیداری کی حالت میں تھا, جسم کے ساتھ تھا, اور اس کی تفصیلات یقینا ہم نے اور مقامات پر پڑھی ہوں گی سنی ہوں گی, تو اس میں ہم ابھی نہیں جاتے. فرشتوں اور جنات سے متعلق تو پوائنٹ نمبر 15 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے ان کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے, ان کو فرشتے کہتے ہیں. اچھا, یہ مخلوق جو نور سے پیدا ہوئی, ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آج چونکہ سائنٹیفک دور ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے چھوٹی موٹی جو ان کو سائنس کا علم حاصل ہو جاتا ہے نا, تو اب وہ اس دین کو اپنے اس لمیٹڈ سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر توڑنا شروع کر دیتے ہیں, یا سوچ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے جو سائنس پڑھ لی ہے ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس دین کو سمجھ لیں گے اس کی بیسس پر, ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی غلط اور بچکانہ قسم کا خیال ہے, کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنس جو ہماری سائنس ہے جس کو کہ ہم جانتے ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہے, بہت ہی کم چیزیں جو کہ ہم نے کسی کتاب سے پڑھی ہوتی ہیں یا کچھ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے سے ہم نے سیکھی ہوتی ہیں. تو ہم اس بیسس اس لمیٹڈ سائنس کی بیسس پر اس عظیم الشان دین کو نہیں سمجھ سکتے, ٹھیک ہے, یہ تو ممکنات میں سے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ماننے والا ہو, ٹھیک ہے, وہ دین کو مانتا ہو, تو ماننے والے شخص کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ سائنس کی بیسس کے اوپر نا اس دین کی باتوں کو تھوڑا ایکسپلین کر سکے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ ہے, یہ ایک ڈفرنٹ اینگل ہے دیکھنے کا, ٹھیک ہے, اور وہ ڈفرنٹ اینگل تھا کہ سائنس کی بیسس پر دین کو پروف کرنا کہ جی میری سائنس کے یعنی دین کو جو ہے نا سائنس میں فٹ کرنے کی کوشش کرنا, ٹھیک ہے جی. دین سائنس میں فٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, اگر فٹ ہوگا تو میں مانوں گا اور اگر فٹ نہیں ہوگا تو میں نہیں مانوں گا, یہ اپروچ غلط ہے. لیکن دوسری اپروچ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جو کچھ ہے اس دین کے اندر وہ سب کا سب صحیح ہے, لیکن چونکہ میں نے کچھ سائنس پڑھی ہے تو اب اگر میں کوئی ایسی چیز دین کے اندر دیکھتا ہوں جو کہ مجھے سائنس میں بھی نظر آتی ہے تو اس کو پھر میں کسی سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے ایکسپلین کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ بات کوئی اتنی غلط نہیں ہے, یہ بات مطلب غلط نہیں ہے, اس کو تو پھر علماء کرام بھی کرتے ہیں, مشائخ بھی یہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق جو فرشتے پیدا کیے یہ نور سے پیدا کیے, ٹھیک ہے. تو ایک سمپل سی ریالٹی ہے کہ نور جو ہے وہ بیسیکلی لائٹ کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لائٹ سے اگر کوئی چیز پیدا ہوگی تو وہ ہمیں نظر کیسے آئے گی؟ تو ہم اپنی ایسی ذہنی سوچ میں اگر ہم دیکھیں تو یعنی لائٹ جو ہے نا یہ تو دوسری چیزوں کو دکھلانے کے لیے ایک میڈیم ہوتا ہے, یعنی جب ڈارکنیس ہوتی ہے when there is no light, ٹھیک ہے, تو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں فزیکل فارم کے اندر جو کہ پتھر سے بنی ہوئی ہیں یا لکڑی سے بنی ہوئی ہیں کسی بھی میٹل سے بنی ہوئی ہیں, تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی, یعنی ہماری آئیز کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ لائٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے, لائٹ موجود نہیں ہے. تو جب لائٹ آ جاتی ہے کسی بھی فارم سے یا کسی بھی سورس سے وہ لائٹ ہم پروڈیوس کر دیتے ہیں, چاہے وہ موم بتی سے ہو, چاہے وہ لالٹین سے ہو, چاہے جو ہے وہ لائٹ بلب سے ہو, چاہے وہ سورج سے ہو, ٹھیک ہے, کسی بھی فارم سے جو لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے, تو لائٹ کے اندر تو ہم جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن لائٹ اٹ سیلف جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں لائٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمیں لائٹ کے اندر یعنی لائٹ کی وجہ سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کوئی چیز خود لائٹ سے بنی ہوئی ہوگی اور لائٹ کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے, تو اگر وہ صرف لائٹ سے بنی ہوئی ہوگی تو وہ چیز ہمیں کیسے نظر آئے گی, ٹھیک ہے. وہ تو لائٹ کا حصہ ہے, وہ تو ہمیں یعنی اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے اگر دیکھیں گے نا تو ہمیں تو صرف لائٹ ہی نظر آئے گی نا, ہمیں تو اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, یعنی ہماری آئز کی ایک لمیٹیشن ہے کہ ہم اس آئز کے ذریعے سے صرف لائٹ کو یعنی لائٹ کو اٹ سیلف نہیں دیکھ سکتے بلکہ لائٹ کے اندر ہم دوسری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لائٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہیں کہ جس سے کہ ہم لائٹ کو دیکھ سکیں. یہ تقریباً اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ مٹی سے بنا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر انسان جو ہے وہ مٹی کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں بنا ہوتا, یعنی مٹی کے علاوہ اور کوئی اس کے اندر چیز نہ ہوتی موجود, ٹھیک ہے, تو پھر اگر آپ انسان کو مٹی کے اندر ڈال دیتے, ٹھیک ہے, جیسے وہ یعنی گیلی مٹی ہوتی ہے, تو اگر گیلی مٹی کے اندر ہمیں ڈال دیا جاتا تو پھر ہم نظر نہیں آتے نا, اس لیے کہ ہم جو ہے وہ خود گیلی مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اگر ہمارے اوپر گیلی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوتی تو اگر ہمیں گیلی مٹی کے اندر ڈال دیا جاتا تو پھر ہم تو نظر نہیں آتے, اس لیے کہ ہم اس کے اندر ہی مکس اپ ہو جاتے. جس طرح گیلی مٹی ہے اسی طریقے سے ہم ہیں, تو دیکھنے والے جو ہے وہ اس کو ہم نظر ہی نہیں آتے کیونکہ ہم تو اس کے اندر یعنی ضم ہو چکے ہیں, مکس ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو نظر تو چیز اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر اس کی جو فارم ہوتی ہے نا اس سے الگ کوئی اور چیزیں بھی مکس اپ ہوں, تب وہ ہمیں چیز نظر آتی ہے. لیکن فرشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر لائٹ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے لائٹ ہی سے ان کو بنایا ہے, تو اس وجہ سے ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آ سکتے, تو اس کے اندر اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کوئی بھی. اچھا, اکثر سنتے ہیں کہ اسراء اور معراج. جی, اسراء جو ہے وہ اس معراج کے سفر کا حصہ ہی ہے, لیکن لفظ اسراء استعمال کیا جاتا ہے اس سفر کو جو کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک, سوری اسراء کے لیے تو نہیں, لفظ اسراء کا لفظ جو ہے وہ ایکچولی بیت المقدس سے جو ساتویں آسمان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا نا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی مترادف لفظ ہی استعمال اسراء اور معراج, یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ہم یعنی ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں اکثر. اسراء مینس سفر کے ہیں. ہاں, یہ میں اس کے بھی سوچ رہا تھا کہ سارا یسیرو, لیکن اسراء جب بھی میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اس بارے میں, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, کیونکہ اسرا یسری اسراءن جو ہے وہ اٹھانے کو بھی کہتے ہیں. کیا معراج کی کوئی فکس ڈیٹ نہیں؟ اچھا, ایسے بالکل ذہن بلیک آؤٹ ہو رہا ہے, اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ اسراء جو ہے وہ سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اسراء بیت المقدس سے اوپر اٹھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. معراج کا لفظ تو ہے ہی, یعنی اوپر اٹھان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعراج یعرج اعراجا فهو معرج, تو وہ تو اوپر کے سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اسراء جو ہے وہ کیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ ذرا میں نہیں آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لیے گئی, دوبارہ بتا دیں. نہیں, اسراء اور معراج کا جو سفر ہے جس کا کہ یہاں پر تذکرہ ہے, اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اب یعنی جسم مبارک کے ساتھ گئی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورا نا, جس طرح کہ ایک انسان جسم اور روح کا مجموعہ ہوتا ہے, تو اس فارم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور پھر بیت المقدس سے اوپر ساتوں آسمانوں تک. کیا معراج کی کوئی فکس ڈیٹ ہے؟ نہیں, معراج کی کوئی فکس ڈیٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. جو 27 رجب مشہور ہے تو اس کے بارے میں علماء نے کافی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ یعنی کوئی کنفرم 100% نہیں ہے یہ 27 رجب کی تاریخ. میں تو اس کے بارے میں بہت اختلافی قول ہیں, تو 27 رجب بھی ان میں سے ایک ڈیٹ ہے جو کہ یعنی آئی ہے اس واقعے کے بارے میں, اور اس کے علاوہ اور ڈیٹس بھی آئی ہیں. لیلا من المسجد الحمدللہ الذی اسرا بعبدہ, ہاں وہ جو آئے تھے نا سورہ بنی اسرائیل کی, مسجد الاقصی یعنی مسجد حرام سے اٹھا کے مسجد الاقصی تک لے کے گئے. ہاں, تو اس میں آپ نے لیلم من المسجد تو لکھ دیا, اس سے پہلے والا لفظ جو ہے وہ کیا ہے؟ چلیں اس کو میں لکھ لیتا ہوں, چلو میں اگلی کلاس کے اندر اس کو ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد اگر آگے کا سفر, جی سبحان الذی اسرا بعبدہ, جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. جی ٹھیک ہے, تو اسرا یسری اسران جو ہے وہ زمین کا جو سفر تھا اس کے لیے استعمال ہوا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. آگے چلتا ہے فرشتوں اور جنات سے متعلق. نہیں ہے بلکہ تک نہیں ہے بلکہ کی طرف ہے. جی الہ کے معنی جو ہے وہ تک کے لیے بھی آتے ہیں اور کی طرف کے لیے بھی آتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ کی طرف کے مفہوم میں آئے گا. فرشتہ اور جنات سے متعلق, اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق نور سے پیدا کر کے اس کو ہماری نظروں سے چھپا دیا ہے, اس کو فرشتے کہتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات سے متعلق بہت سے کاموں پر معمور ہیں. وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوق ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے, تو فرشتوں کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تدبیر کائنات سے متعلق کاموں کے اوپر ان کو معمور کیا ہے. تو یہاں پر بھی وہی کانسیپٹ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, کہ اللہ تعالیٰ کو ہیلپ کی ضرورت تھی یا اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ سارے کام خود کر سکتے, تو اس وجہ سے فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ہیلپ کرتے ہیں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کامل ہے, اللہ تعالیٰ سب کام خود کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا, اسباب کا نظام. اس اسباب کے نظام کے اندر جو انسانوں کے اندر انبیاء ہیں وہ بھی اسباب کا کام کرتے ہیں, اور بہت ساری دوسری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں انسانوں میں, حتیٰ کہ روحانی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنا دیا, فرشتے بنا دیے اور فرشتوں کو کام لگا دیے کہ تم یہ کام کرو, تم وہ کام کرو, تم تیسرا کام کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کاموں پر معمول کر دیا, کوئی پورا ایک پورا ایک نظام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام میں لگا دیا ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں. ان میں چار فرشتے بہت مشہور ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام. ان سب کے لیے لفظ علیہ السلام بھی استعمال ہوتا ہے, جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی علیہ السلام استعمال ہوتا ہے. تو ان اولو العزم, ان کو اولو العزم فرشتے کہتے ہیں. جس طرح آپ کو یہ بتایا تھا نا اولو العزم پیغمبر, ان میں سے ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ سب اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں, اور فرشتوں میں سے یہ چار اولو العزم فرشتے یا ملائکہ کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق آگ سے بنائی ہے, وہ بھی ہم کو دکھائی نہیں دیتی, ان کو جن کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں نیک اور بد ہر قسم کے ہوتے ہیں, ان کی اولاد بھی ہوتی ہے. ان سب میں زیادہ مشہور اور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے, ٹھیک ہے. تو جن جو ہوتے ہیں ان میں بھی مرد جن بھی ہوتے ہیں, ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے, باتھ روم جانے سے پہلے یہ دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, ٹھیک ہے. تو خبث کا لفظ جو ہے وہ مرد جنوں کے لیے استعمال ہوا, اور خبائث کا لفظ جو ہے وہ عورت جنوں کے لیے استعمال ہوا, ٹھیک ہے. تو ان میں مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں, ان کے یہاں بھی بالکل اسی طریقے سے افزائش نسل کا سلسلہ جس طرح سے انسانوں کے میں ہے, تو ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. کیا معراج کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. کچھ صحابہ یعنی باقاعدہ دو مذاہب ہیں, یعنی جس کو کہتے ہیں نا یعنی علمی اختلاف کے دو مذہب ہیں یا دو سکولز ہیں, ٹھیک ہے, اوپینین سکولز جن کو کہتے ہیں. تو جس طرح علماء کے درمیان اوپینین سکولز ہوتے ہیں نا, تو اس امت کے سب سے پہلے علماء کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے. تو صحابہ کرام کے درمیان بھی مختلف کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر مختلف اوپینین سکولز ہیں. تو اس بارے میں بھی دو اوپینین سکولز ہیں. ایک سکول یہ ہے کہ ہاں دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دوسرا سکول یہ ہے کہ نہیں دیکھا تھا, ٹھیک ہے. تو ہمارا کام جو ہے وہ ان کو مان لینا ہے کہ بھئی ایسا ہی ہے کہ کچھ نے کہا کہ ہے دیکھا اور کچھ نے کہا کہ نہیں دیکھا ہے. تو اب یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ دیکھا کہ نہیں دیکھا, ٹھیک ہے. بس جیسے ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا اس طریقے سے ہی ہم اس کو مان لیں گے, اور ہم سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن کہ جی دیکھا تھا, تو اگر تم نے مانا کہ دیکھا تھا تو تمہیں ثواب ملے گا, اور تم نے کہا کہ نہیں دیکھا تھا تمہیں عذاب ملے گا. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. ابلیس کوئی ایک اکیلا جن ہے یا ہر شریر جن کو ابلیس کہتے ہیں؟ نہیں, ہر شریر جن کو ابلیس نہیں کہتے, یہ ایک ہی جن ہے, یہ اس کا پراپر نیم ہے, ٹھیک ہے. ہر شریر جن کو شیطان کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ لفظ شیطان یہ بھی اسی جسم کا ایک لفظ ہے, جس کا کہ اصطلاحی معنی کچھ اور ہوتے ہیں اور لٹرل معنی کچھ اور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لٹرل معنی آپ کو بتایا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الناس کے, لٹرل معنی شیطان کے ہوتے ہیں. ہر ریبیلیس جو بھی کریچر ہوگی نا اس کو شیطان کہتے ہیں, یعنی بغاوت, باغی تاغی
جو بھی ہو اس کو شیطان کہتے ہیں, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ کوئی جانور بھی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے لٹرل میننگ ہو گئے, لفظی معنی ہو گئے لفظ شیطان کے. لیکن اصطلاح کے اندر شیطان کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح میں شیطان کا لفظ جو ہے وہ صرف جو شریف جن ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عرف عام کے اندر لفظ شیطان جو ہے نا وہ ابلیس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ میرے خیالوں کے اوپر, میرے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل میں, تو میرے خیالوں کو اسپیشلی ان معاملوں میں جن میں آپ کو بتا دیا کہ ہمارا کوئی اس میں وہ نہیں ہے, ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کون والا کون سا صحابی ٹھیک تھا کون سا صحابی غلط تھا. ٹھیک ہے جی, تو یہ دین جو ہے نا یہ اپنے اوپینین بازی, اور وہ بھی بغیر علم کے اوپینین بازی کا نام بالکل بھی نہیں ہے, خصوصاً جب بڑے علماء کا کوئی اوپینین ہو علم کی بیسس پر جنہوں نے اوپینین دیے ہیں, تو اب ہم جیسے لوگوں کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح اور غلط ڈیسائیڈ کرتے رہیں. ولی ولایت اور کرامت سے متعلق یہ پڑھ لیتے ہیں, شاید اس میں ہمیں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑے جو کہ آج کی کلاس میں نہیں ہو سکے. خیر بہرحال شروع کرتے ہیں. 16 نمبر پوائنٹ ہے, مسلمان جب خود عبادت کرتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, دنیا سے محبت نہیں رکھتا, اور پیغمبروں کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا ہو جاتا ہے. ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. اچھا, لفظ ولی جو ہے یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے, اور اس کا جو مطلب ہے یہ بیسیکلی قریب ہے, قریب. ٹھیک ہے, تو جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے, فزیکلی قریب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے یعنی روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے, تو ایسے شخص کو جو ہے وہ ولی کہتے ہیں. یعنی عمومی طور پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ دوست سے, کیونکہ دوست جو ہوتا ہے وہ ہمارے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ چاہے دوسرے ملک میں بھی رہتا ہو نا, پھر بھی وہ ہمارا دوست کہلاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے دل کے قریب ہے, یعنی روحانی طور پر ہمارے قریب ہے. تو اسی طریقے سے جو اولیاء, ولی کی جمع ہوتی ہے اولیاء, تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی محنتوں کی وجہ سے اور مجاہدوں کی محنتوں اور نیکی کی وجہ سے اور تقوی کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور یہ متقی ہی لوگ ہوتے ہیں. یہ غیر متقی شخص جو ہے نا وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا. تو اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لے کر کے آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہوتے ہیں. تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں, وہ اس آیت سے بتا رکھتا ہے. اس شخص سے کبھی خلاف عادت ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو اور لوگوں سے نہیں ہو سکتی, ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں. تو آئی تھنک ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے. عادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام اس دنیا میں بنا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عادت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جس کو کہ ہم اردو زبان میں لفظ عادت استعمال کرتے ہیں تو وہ ہیبٹ کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں, جسے انگریزی میں ہیبٹ کہتے ہیں نا, اس میں ہم اردو میں اس کو عادت کہتے ہیں. تو لفظ عادت کا استعمال اردو کے اندر نا تھوڑا سا مختلف ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو عقیدے کا جو عقیدے کی جو سائنس ہے یا عقیدے کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر لفظ عادت جو ہے وہ اس سے زیادہ براڈر میننگ رکھتا ہے, یعنی وسیع میننگ رکھتا ہے اس سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو عادت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب کا ایک نظام بنایا نا, یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سیٹ کر دیا ہے, اور دنیا کے اندر سارے کام جو ہے وہ اس عادت اس نظام کے تحت ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے کسی وجہ سے جو ہے نا اس نظام کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیتے ہیں, معطل کر دیتے ہیں, تو اس وقت جو ہے نا وہ جو کام ہوتا ہے وہ خلاف عادت کام کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, خلاف عادت یعنی یہ عادت والے سسٹم سے ہٹ کر کے یہ کام ہوا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سسٹم کے تحت جو کام ہوتے ہیں وہ اسباب کو استعمال کر کے ہوتے ہیں, لیکن کبھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اسباب کے بغیر بھی کوئی کام ہو جاتے ہیں یا اس سسٹم کے خلاف بھی کوئی کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے نا وہ اگر وہ کام کسی بندے کے ہاتھ پر ہوتا ہے, या किसी बंदे के के वजह से या उस बंदे के वजह से वो काम हो रहा हो या यानी उस बंदे के हाथ से कोई काम हो रहा हो ऐसा जो कि खिलाफ आदत काम हो या उस बंदे के मुताल्लिक वो काम हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे काम को खिलाफ आदत कहते हैं। लेकिन अगर वो बंदा नबी है तो उसको मौजजा कहते हैं, लेकिन अगर वो बंदा नबी नहीं है बल्कि वली है तो उसको करामत कहते हैं, ठीक है। तो करामत जो है वो इस तरह से खिलाफ आदत काम को कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको पीछे हमने शायद डिस्कस किया था कि आग की अल्लाह ताला ने तकदीर ये बनाई, सेट कर दी अल्लाह ताला ने आग की तकदीर या आग की आदत कि आग ने जलाना है, ठीक है। लेकिन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया ना, तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से उस आग ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाया नहीं बल्कि वो उनके लिए बरदम व सलामन बन गई, ठीक है। तो इसको जो है वो खिलाफ आदत काम कहेंगे। और चूंकि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से तो साधन नहीं हुई थी, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई इशारा नहीं किया था आग की तरफ, बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक ये काम हुआ, आपकी वजह से ये काम हुआ कि भी आपको चूंकि फेंका जा रहा था और आपको बचाने की खातिर अल्लाह ताला ने उस आग की आदत को चेंज कर दिया, तो इस वजह से भी ना ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजजा कहलाएगा, ठीक है। उस लेकिन कभी होता है कि किसी के हाथ के इशारे से कोई काम हो रहा हो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली के इशारे से चांद जो है वो दो टुकड़े हो गया। अब किसी की उंगली के इशारे से कोई भी चीज दो टुकड़े नहीं हो जाती, ठीक है। एक पत्थर भी हमारे सामने पड़ा हो ना, अगर हम अपनी उंगली से उसकी तरफ इशारा करेंगे तो वो पत्थर नहीं टूटता, ठीक है। तो आदत क्या है कि भाई पत्थर को तोड़ने के लिए आपको कोई ऐसी स्ट्रांग चीज लानी पड़ेगी जिसको कि अगर आप उस पत्थर के ऊपर मारो ना तब वो पत्थर टूटेगा। उस स्ट्रांग चीज के सबब को इस्तेमाल किए बगैर आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते, उंगली के इशारे से आप पत्थर को नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर आप उंगली का इशारा करें और पत्थर टूट जाए तो इसको खिलाफ आदत चीज कही जाएगी, ठीक है। तो पत्थर एक नहीं तोड़ सकते तो पूरा का पूरा चांद कैसे तोड़ सकता है इंसान, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से वो चीज चूंकि हो गई तो इस वजह से ना उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा कहा गया, ठीक है। अगरचे कि हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से खाली नहीं बल्कि अल्लाह ताला की मर्जी से ही हुई, अल्लाह ताला ने ये उस वक्त फैसला किया कि उंगली के इशारे से कोई चीज नहीं टूटती लेकिन इस वक्त मैं तोड़ दूंगा, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली के इशारे से। तो इस वजह से ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा कहलाया, ठीक है। लेकिन अगर कोई और नेक इंसान हो और वो इस किस्म का कोई काम करे तो उसको जो है वो उसकी करामत कहा जाएगा। अच्छा, इसी से रिलेटेड और पॉइंट्स भी आगे आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिए, बाकी लोग जो है वो क्लास खत्म समझे वो जा सकते हैं, इंशाल्लाह यहीं से कल कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई सवाल रहते नहीं गया, अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो आप यहाँ इंडिकेट कर दें ताकि मैं उसको पढ़ के। ये इसरा वाले लफ्ज को मैं दोबारा से तहकीक करके इंशाल्लाह कल इसको आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। फिर यहाँ क्लास खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।